Chill a little bit, but for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, in the nisbat of the deen of Allah tabaraka wa ta'ala, we have made ourselves available. May Allah tabaraka wa ta'ala reward us all, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all ikhlas and sincerity. Many of you have different deeni activities on a Sunday morning, and you have left that to be here, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you. Without much further ado, we will begin our program, inshallah, most appropriately, with the tilawat of the Quran Kareem by Maulana Abdul Hannan Sahab of Chicago. Maulana is also one of the students of the Darul Ifta, and inshallah, he will begin the program with this qiraat.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
Ulama and brothers, Alhamdulillah. Today we are here to witness these young Ulama after studying the Darul Uloom, decide to pursue their study and go on to study the Deen of Allah, to gain some form of understanding insofar as the Masail of Deen is concerned. And Alhamdulillah, we find that these young Ulama have come from different parts of the country, different parts of the world. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their endeavors. Allah subhanahu wa ta'ala accept the sacrifice. One young amongst them is saying to me, Mawlana, I'm also married. I need to go back home. So Allah subhanahu wa ta'ala accept these kind of sacrifices from these Ulama. I remember at the time when we were studying just with Darul Zakaria at Midan, the first alim that had come there and addressed us as students was none other than Hazrat Mawlana Yusuf Rahmatullah Alayh. At that time, and I believe it was his tawazu, it was his humility, a part of his talk that he had given, which I very clearly remember, was that he said to us as students, we had also gone to India, we had also gone to Yemen, and we also studied the Kitabs of Deen. But when we came back to South Africa, we didn't realize in our student days the kind of challenges that we would be faced with. And after coming back, we realized we cannot solve the problems of the Ummah. That I believe was his tawazu. But Alhamdulillah, some years later we see that people come to our own country to study the Deen of Allah, to gain the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, to gain knowledge of the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and for many reasons their relationship with our country is for the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And these young ulama have come here also in this enthusiasm that they study the Deen of Allah and they go back to their people, they go back to the communities in trying to assist the communities in establishing the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their sacrifices. May Allah subhanahu wa ta'ala accept Hazrat Mufti Ibrahim Sahib's sacrifices and the sacrifices of one and all. Inshallah, we continue our program with a Naat Sharif by Hazrat Hafiz Muhammad Ibn Yunus Patel Sahib. Inshallah, he will inspire us for a few moments.
جب زباں پر محمد کا نام آ گیا سوچ تو زندگی کا بیان آ گیا جب زباں پر محمد کا در پہ آقا کے جس دم غلام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا دوست کو زندگی کا پیام آ گیا ظلم رخصت ہوا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا دوست کو زندگی کا پیام آ گیا آ گیا دنیا کا امام آ گیا لکھ پہ جان دارو سلام آ گیا دور
الكرام. الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with such a memorable occasion that is the graduation of the Mukhtiyar Dar al-Mukhtar. If we can recollect, there was a time in our city that there was not even any sufficient class to cater for our Tarawihis. The class was to be imported, so to say, from Cape Town so that they could perform Tarawih in Durban. Today, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we not only have rich classes in abundance of class, we also have institutions where the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is taught. And we also have such institutions that where we find the Muftiyan Kiram graduating. This in reality is the great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon us here in South Africa. Especially like one I mentioned earlier, we have students from abroad, most of our institutions. Allah subhanahu wa ta'ala has given us such institutions that not only cater for the local, but even people from abroad come to this institution. It is only the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has accepted the efforts of our elders who have come to this country, the combined efforts of our ulama kiram, people like Ibn Ansari rahmatullah alayhi, Ibn Umar rahmatullah alayhi, and the likes of them, that they come to this country and were concerned about the welfare of the Muslims. They have made great efforts for the deen of Islam to flourish here. Remember, Maulana Umar rahmatullah alayhi mentioned that when we had qualified and come, there were only 14 ulama in the whole province of Najd. Another mention is to go far and wide, never used to reject an invitation for a bayan. And as to go far and wide with this intention, that people become deeply conscious and they send their children also to become ulama. Today, alhamdulillah, we find that we have more than 500 ulama in the province of Najd. Similarly, we find those great luminaries and Muslim that frequented our shore, like one of Nasirullah Rahmatullah Alayh, Mufti Mahmud Hassan Dungoy Rahmatullah Alayh, one of Yusuf Dinoy Rahmatullah Alayh, and the likes of them. They also come here with the sole intention of propagating the deen of Islam. And alhamdulillah, we find they have touched the hearts of many, and those people also have contributed to the establishment of these institutions. Together with that, we also know the movement of Jama'at, Tablighi Jama'at also. That I mentioned this in particular because I remember the father of Mufti Saab, Mufti Ibrahim Desai Saab, he used to be on his crutches, used to call him Chokamata. He used to be on his crutches, and one occasion he said, Mawana, I have given my name to go to Malawi. In that state, that he used to walk on his crutches. This was the amount of sacrifice and the dedication they had to the cause of Islam. Today, alhamdulillah, we find from his offering that Mufti Saab is here and he is running this institution. So Allah subhanahu wa ta'ala has accepted the combined efforts of all these people, and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with these institutions. And we find that the deen of Islam is flourishing in this part of the earth. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all sincerity in His class and also give us that insight or foresight that we should also be concerned about the Muslim Ummah that will come in the future in this part of the world and in the entire globe. We should also be concerned and also make a concerted effort to spread the deen of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Coming back to this occasion, I wish to share with you some writings of Mawlana Shafi Saab Dhamat Barakatuhu, who writes in one of his Muqaddamas the qualities and attributes that ought to be found or that ought to be developed in the person, the student of Deen. In fact, he writes this regarding the students of Hadith. He says, on one hand, we find that the student excels as far as his academic studies is concerned. He learns the sanad of the Hadith, the matn of the Hadith. Like in this case, obviously, he also studies the fiqh, the different madaya, the different adila, etc. He says all this is in its place, and a person should excel in this as well. But together with this, there are some outstanding and certain qualities that the person should develop while he's studying, so that this can help him and assist him to reach the goal of his education. Otherwise, you mentioned sometimes what happens, a person gets involved in self-admiration, he becomes haughty and proud, and this becomes detrimental to him and disastrous to him. But if he is coupled with these qualities that he mentioned, then inshallah, I hope that he will be accepted in the call of Allah subhanahu wa ta'ala and the true objects of his envision will be achieved and obtained. And Hazrat Musa Barakatuh mentions that the first thing is this, that together with excelling his academic studies, he should be an ardent follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He should be strict adherence to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We hear this over and over again. This not only applies to the layman, but even to ulama al-kiram. No person can reach sainthood and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala but with the path, following the path of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like our Shaykh, respectful Shaykh mentioned, that Shaykh Adam Nabi ke jannat ke raaste, Allah se mila ke jannat ke raaste. And especially for us, especially for the ulama al-kiram, the sunnah that no one retain, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no one pertain to the ibadat, for the mundane activities, but they are true and true for all those attributes and qualities that pertain to the heart. That also is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to have humility, simplicity, forgiveness, generosity, and all the noble attributes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is also sunnah. We all know of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions to the Sahabi that you spend the morning and evening in such a state that your heart is free from malice for every person, but that if it is sunnati, then it is my sunnah. So at the outset, Mufti Sahib Barakatuh mentioned that together with excelling in Islamic education, a person should be an ardent follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they should be strict adherence to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thereafter he mentions that the zeal and enthusiasm should become alive for the virtues of actions. The zeal and enthusiasm should become alive, should be lighter when the person studying the deen of Allah for the virtue of actions, for the fadail of a'mal. Remember, Mufti Wali Hasan Sahib Rahmatullahi mentioned to us, he says this tabligh nisab that has been recited all over the full of the fadail. It seems that this is extracted from the Bukhari Sharif. But Imam Bukhari Rahmatullahi, nearly after every chapter, he says kitab to him, and then he mentions Baab al Fadail to him, or Fadl to him. He says kitab al Wudu, and then he says Baab al Fadl al Wudu. He says nearly after every Baab, Imam Bukhari Rahmatullahi mentions the virtues of that action. And reality, this is what motivates the person, and this is what spurs the person onto action, when you see the true value of a'mal. And that is why Mufti Sahib Naam Barakatuh mentions here that the zeal and enthusiasm should become alive to obtain the virtue of these actions. The zeal and enthusiasm should become alive to obtain the virtue of the good deeds, the promises that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have made in the hadith. Then after studying hadith and after studying the Quran, then the zeal should become more and the person should engage more in good actions. Thirdly, as it mentions, that there should be increase in the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And this in reality, according to the Quran, is the hallmark of the ulama al-kiram, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala grants us these lofty characteristics and these traits that are required by every moving and even more by the scholars of deen and by the ulama al-kiram. So at the time of our graduation, and we had gone to Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi for some advices, but Mufti Sahib Rahmatullah Alayhi was very sick, and he congratulated us that you have finished off your course and you have finished off the studies, the formal studies. But he says in the light of the Quran, an alim is that person in Nama Yashallah and Ibadah of Allah. If you want to become alim in the true sense of the word, then you should develop the skill of Allah subhanahu wa ta'ala, which will make you a real alim. Allah subhanahu wa ta'ala gives the tawfiq to cultivate the sphere of Allah subhanahu wa ta'ala that is found in all the lives of all the pious people, that they are fearful of nothing else more than the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. But the Musa mentions together with that, we should also increase, we should also be concerned about the Akhirah. The fear of the Akhirah should be also uppermost in our minds, in the minds of the ulama al-kiram, in the minds of the students as well, that what is going to happen to us in the Akhirah. If you look at the lives of our five predecessors, like Muhammad Hanwi Rahmatullahi, you will find the sentence in many places, Ashraf Alikum Qiyamati Din Qiyamah. Rahmatullahi, Mujaddid al Millat, Hakim al Ummat, such a great alim. But we find the sentence we mentioned there, what will happen to Ashraf Alikum on the Day of Judgment, this concern for the Akhir, this was also a moving force and a driving force in their lives. They were ever concerned what will happen to them in the hereafter, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. No pious person was rest assured that was complacent that I have reached the pinnacle of glory, or I have become famous and accepted to the people to be kamyab over him. This used to be the everlasting figure, and if you look into the lives of also People of the past as well, from the Sahaba Kiram, Imam Ali Ajmain, this was a great concern, what will happen to us in the Akhirah? How I wish I was a head on the body of a mu'min. How I wish I was a branch of a tree. All these statements are from pious and great people. Sahaba, companions of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. This was the figure of the Akhirah that was foremost in their minds. What will happen to us in the court of Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Further, as I mentioned also, that another great quality that should be established in the hearts, in the lives of every student, is ta'alluq ma'allah. You should have contact, you should have contact with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And this ta'alluq ma'allah, this is that quality that keeps a person on course, keeps a person focused on the akhirah, and is ever concerned about the honor of Allah Subhanahu Wa Ta'ala in all aspects of his life. This is the ta'alluq with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And upon this we find that the mashayikh also had spent their lives, they had ta'alluq with everyone. But the ta'alluq that they had with Allah Subhanahu Wa Ta'ala was such a ta'alluq that they never used to falter or waver when that ta'alluq had come. They used to break off all the ta'alluqs to keep up the ta'alluq with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. They never was an occasion find in the lives of our pious people that they had no ta'alluq with Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Whatever the conditions were, the ta'alluq with Allah Subhanahu Wa Ta'ala was there at all times. And the sixth quality Muftisa mentioned is just that we should strictly abstain from the disobedience of Allah Subhanahu Wa Ta'ala and from sin. This is what our Mashayikh, our latter-day Mashayikh, emphasized very clearly. One case when it's Hamir Rahmatullahi writes that it is more significant for the person to abstain from one haram than 1,000 lakars of Tahajjud Salah. It's more significant for the person to abstain from haram than to leave 1,000 lakars of Tahajjud Salah. And our respected Shaykh al-Hakim Muqtasar Ta'ala Barakatuh, his great emphasis is on this, that a person should abstain from sin. Because today, if you look at our society, then wherever we go, we find that sin and acts of disobedience of Allah Subhanahu Wa Ta'ala are overwhelming all over. They are dominant all over. And we find that in every step a person gets involved in the disobedience of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So here, Hazrat Muqtasar Ta'ala Barakatuh also mentioned that one of the outstanding qualities of the student should be this, that he should abstain from sin and abstain from the disobedience of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And lastly, he mentions that by studying the deen of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, it should be increased. It should be increased with the love of Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. After all, we are listening to Qala Allah, the Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam from the morning to the evening. And for so many years, if you calculate, it's plus minus 50 years the person studies. Starts from the Maktab for 4 or 5 years, then he becomes Hafiz al Quran for 3 years, then he studies the Alim Fadl course for 6 years, then he becomes Mufti for 2 years' time, plus minus 14, 15 years, listening to Qala Allah, wa Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, to say this definitely should increase our love for Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala grant us these lofty characteristics that Mufti Sahib has so nicely mentioned here and drawn our attention to all. As I mentioned, to excel as far as the academic studies are concerned is a very great achievement. But if it is actually in the of all these great characteristics, then we haven't achieved too much. But together with that, if we have these great characteristics that the Mufti Sahib has mentioned, inshallah, this will help us face all the challenges that we will meet after we come out and graduate from these institutions. Together with that, I recall what Imam Bukhari Rahmatullahi mentions in one of his bars. He mentions the Qala Rabi'a, لا يبغي إلى أحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. It is not appropriate for any person who has been given any knowledge to destroy himself. Many explanations are given here, however, I will just highlight two or three that are very pertinent. One is this, that person, Allah Subhanahu wa Ta'ala has granted knowledge, that person should engage in disseminating this knowledge, in spreading this knowledge, in propagating this knowledge. If he does not do so, and he engages in some other mundane activities, then in reality he has destroyed his knowledge, and when he destroys his knowledge, in reality he has destroyed himself. It's very, very significant after spending so many years at an Islamic institution, in this different institution and gaining Islamic knowledge, in that Islamic knowledge, to engage in the dissemination and to engage in the propagation of deen is very, very significant for the ulama kiram, especially those that graduate. I mention this because this recently we noticed that some of my kiram, Allah subhanahu wa ta'ala, save us all, that venture out into some other activities other than the spreading of deen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, if you remain steadfast. we become focused, remain focused in propagating the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Some have the opinion that this means that a person does not pick up on the deen and the knowledge that he has obtained and achieved. This also in reality is ruining himself and putting himself into destruction. But the Shaykh Zakaria Abdullah has the opinion that the preferred opinion here according to him is this, that this person who becomes an alim must not become like commodities in the marketplace. He must not be bought and sold like commodities in the marketplace. Otherwise, he begins to give services in one place of employment, and then he is offered a bigger wage in another place, then he leaves this place of employment, and he goes there, and thereafter somebody else offers a little more, and he leaves and goes there. He will become like the goods and commodities in a marketplace that are sold and bought. No. His object should be to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever payment he's getting, in reality is not a payment, it is just to serve his, fulfill his deeds. The payment is from Allah subhanahu wa ta'ala himself. So he should not be looking around to get more figures, more payment from any person, but he should set himself somewhere to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala will look after his deeds. This was also the life style of our pious predecessors, when Tamir Rahmatullah is employed in Kanpur for a few rupees. And great offers come to him from many other places, but he does not leave that place. Why? Because his object is to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala give us all those people and accept us. Very new students coming out, leaving the four, so to say, the four walls of the institution, of the class that are going on, venturing outside, where we find all sorts of challenges and all sorts of difficulties sometimes and hardships, and all sorts of adverse conditions also come by. Allah subhanahu wa ta'ala look after them, and Allah subhanahu wa ta'ala safeguard them, and Allah ta'ala make it such that they fulfill their role prominently, they're out there and they make a mark, and they are not overturned by the environment, they are not overtaken by the environment and the challenges out there. Just as a few advices in the light of our individual experience we find, one is this, that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us this great knowledge of deen. This is a great amanah, especially for a mufti who comes out there, is faced with a lot of challenges, a lot of new messiah, we know technology is advanced. It's advanced, and we find new types of messiah coming every day. When the few Usmani Sardar Barakatu once in his visit here mentioned an incident that we had witnessed with our eyes, he said that these new messiahs to come in his time, the time of Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayh, then there used to be a shura, there used to be a consultation with Mawla Mignoli Rahmatullah Alayh, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayh, Mawla Rashid Sahib Rahmatullah Alayh, Mufti Wali Hassan Sahib Rahmatullah Alayh, and great great Muzulani Deen and Muftiyani Kiram. To sit down and have a mashura and consult with each other before they used to give a verdict. He says today this has become very rare. It has become very rare that people sit down together and make mashura, especially with those messiah that affect the ummah at large. They may be those daily messiah of Qusr, Salat, etc. But those messiah will be fine, the vast majority of the ummah of Rasulullah is affected, then you should hold the shura and consultation. You may have the knowledge, but you should concern with your elders, have a shura before you pass a decision regarding these new messiah. Second advice is this, that you have a lot of knowledge, mashallah, sitting in the four walls. All of us, most of us, mashallah, understanding the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. But what is knowledge and what is the experience? What is the experience and what is the knowledge? The experience is there in the field. When a person goes out there and interacts with the public, that's where you get the experience. You may have tons of knowledge, but the experience is not there, then he cannot get this experience. Experience is something that only can be obtained and achieved if you go through it. If you not go through it, you cannot have the experience. Otherwise, you learn from somebody this experience. When we have studied and come, we used to sit in Jamiat ulama with Mawlana Umadi Rahmatullah Alayh, Mawlana Ansari Rahmatullah Alayh, and obviously when a person studies all the messiah and he is clued up, so to say, with all the adillahs and all the mazahib and all the jawabs of this adillah, etc. When cases used to come here, we used to be sitting, so to say, with our arms, with our sleeves folded, waiting now to listen to evidence from this side and the counter evidence, etc. And then Mawlana Mudi Rahmatullah used to start with a 10-minute bayan, a motivational bayan, and bring the people's minds, getting the mind up towards the settlement and towards the sulah. We used to think this was an occasion for great debate here. We could have presented this dalil and that dalil. But here, Mawlana Mudi Rahmatullah Alayh used to start with a 10-minute bayan, motivating both the parties to come toward the settlement and to come toward the sulah. And thereafter, within half an hour and 1 hour, there used to be a sulah, and all parties used to be happy. Both the parties, disputing parties are happy, Ramana Kiram are happy, and used to be a little bit unhappy because there was no time to present all the arguments, etc. But around the year we found that this is what the Quran says was sulh uqayr, and this was the experience of our elders that saved us so much difficulty and hardship. Otherwise, we had to go through the length and breadth of the case and listen to arguments upon arguments and get so many people here. And at the end of the day, the decision should be in favor of one and against the other. And in many cases, the decision against whom, the person against whom the decision is given, never used to be happy. But here we find the experience of our elders taught us this is the way to go. You may have all your knowledge, but with the experience they had, you should make things so easy and so comfortable for everyone. So you may have a lot of knowledge in due respect to you, not undermining the in-depth knowledge that you have, but learn from the experience of others. The third thing I wish to highlight here, which we find has also become a very contentious issue, is this that those Messiah that are mujtahafi, where there can be two opinions. Where there can be two opinions, then we are only obliged by the Sharia to make our tahqeeq, to do the studies, and to present our adillah, and present our proof before the opposing people, or before the people, and tell them this is my opinion. We are not obliged by the Sharia to ensure that that person that has an opposing opinion than myself, then under no circumstances must he proceed. I must start off now a vendetta against that person. I must have campaigning with people and have to get a force against those people to ensure that that person's opinion does not hold anyway. This is not the way of our jurists. Once more, Ahmad Khan Puri Dawud Barakatuh, who discusses some contention beside here, he mentions so beautifully to me. He says, though the Nuhad al-Mufti Sahib, also the Ustad al-Mufti Ibrahim Sahib, the simple manner that he put it, he said, Na aapke upar wahi aati hai, na iske upar wahi aati hai. Wahi does not come to you, nor does wahi come to the person that holds opposing opinion than yourself. Whatever is before you, presently before the person say, Ye hamari tahqeeq hai. If wahi was coming down to you, then it's different that the people only should follow your opinion. But when wahi does not come to you, and there is basis for difference, then mujtahafi masail, any mufti will tell you, there is a basis for difference here, presented provided it is in the light of those proofs that you can present from the Quran. Quran and Hadith before the person, your opponent, or the person that has the opposite view, that should be presented. I recall when doing the Jamiat in those days, there was great differences between the Jamiat Ulama Transvaal and Jamiat Ulama Nijar. For those that remember, as far as the rainbow issue was concerned, as far as the sighting of the moon is concerned in Cape Town, there were great differences. Some of us used to accept, and other people should never used to accept. But the amount of respect between Mawlana Sanjani Rahmatullahi, Mawlana Mumabi Rahmatullahi, Sheikh Nazim Rahmatullahi was such that you could not even imagine and see people from different provinces, people from different backgrounds, people that are heading different organizations, despite these differences, you should sit in one stuff and should have that love and harmony and should have that understanding with each other. Why? Because they understood the difference of opinion is a separate thing, and respect for my colleague, respect for the ulama kiram is a separate issue. Today, unfortunately, we find some areas when people hold differing views, then it's like a vendetta. Sometimes they begin to belittle us, and the person that holds a view, it opposes them. Sometimes they are disrespectful, and sometimes we find harsh words, and we find perfect hearing, and all sorts of things come about that confuse the general public as to what is happening. Both the ulama from one school of thought, they have different opinions, and having a different opinion is not something that is wrong or bad, or not something that cannot happen. From the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the occasion when the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the statements of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had different opinions, because one interpreted it in a different manner, and another in a different manner. So having a difference of opinions is not something that is objectionable, something that is improper, but this is there, provided it remains within the effort of the difference, and does not spill out and cause ill feelings, etc. So therefore, at all times, you should remember the respect of every alim should never be sacrificed to anything. Obviously, the senior alims deserve more respect because of the seniority, but every alim, whether he is senior to us or whether he is junior to us, at any occasion, does not warrant us or we do not have the license to disrespect the alim. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to fulfill the role of being the way they showed to us by our pious predecessors, like we have done in the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahaba Kiram, and our Qadr, especially our Qadr al-Jubbar, they have set a way and a life, a way for us and for us to follow. They have made it so easy for us to follow. If we follow our elders, inshallah, we will never go astray. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept the reincarnation and of these young Brother Mufti'an Kiram. May Allah Subhanahu wa Ta'ala use them in the four corners of the world. And their entities, they venture from different countries, somebody is from the USA, somebody is from Canada, somebody is from Maputo, etc. May Allah subhanahu wa ta'ala accept them to spread the light of deen, the four corners of the globe. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this institution and all the institutions of deen, grant them ikhlas and sincerity, and acceptance of this cause, and make them a means of the contribution to the upliftment of the Muslim Ummah in life.
Undoubtedly, what he hasn't come to any one of us, but Hazrat Maulana has been truly inspired. May Allah subhanahu wa ta'ala accept those wonderful and marvelous words. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq of making amal and practice upon him. Ulama al-kiram, I'm just going to trouble you a little, a few minutes. If you can just come a little forward, please. There's some ulama at the outset. If you can get a little bit forward, inshallah. Jazakumullah khair. Well, inshallah, we will have an nasheed by Maulana Mahmood Patel Saab of Azadpur, who is also a student of the Darul Ifta, and today is the Patel's day,
Oh.
such as whom inshallah we call upon the Muslim Prime Minister, who is heading the Dawah Iftar Cambodia to give us the yearly report. And inshallah we should take heed of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has given us opportunities also in the various challenges that we have in our lives. We need to learn a very, very important lesson that we need to refer these masail, these issues, to the ulama kiram, especially to the muftis, so that we get a clear verdict of whatever it is. But inshallah, this will give us an insight of the various activities that the Dawah Iftar carries out.
The Dawah Iftar was named Dawah Iftar Mahmoodiya by Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Sahib Daman Barakatuhu in the blessed city of Madinatul Munawwara. Mahmoodiya is attributed to my Sheikh and Murshid Mufti Azam Hazrat Mufti Mahmood Hassan Gangoi Rahmatullah Ali. Presently, there are 12 students studying the Iftar course. They are from United States of America, 5 students. United Kingdom, 2 students, Jamaica, Mozambique, South Africa, 2 students, and Canada. There are many ulama from many parts of the world who have applied to study the Iftar course. They could not be accommodated due to lack of adequate facilities. The Dawah Iftar has therefore embarked on an expansion project. Mufti Faisal Mirza Sahib of Melbourne, Australia, was a correspondent student for 3 years. He came to South Africa last year and he completed the Iftar course. Since then, Mufti Faisal Mirza has established the first Dawah Iftar in Melbourne, Australia. Alhamdulillah, 4 students will be graduating today. Mufti Farah Ibn Azam of UK, he will be settling in Ireland and will be establishing the first Dawah Iftar there. Mufti Faisal Ibn Abdul Hamid of Canada will be establishing the Dawah Iftar in Montreal to serve the Quebec and Western Maritime provinces of Canada. The Iftar course is covered over 2 years. The Iftar syllabus is included in the booklet. This is a booklet that will be given for the ulama. And inshallah, the Iftar syllabus is there. But this was the older version. We forgot to write Mufti Imran Bawda's name. He also teaches there in the morning. The following researches are also included in the fact. This way, the researches will be given to the ulama. But in completing this fact, we just include 4 researches for the benefit of the ulama. Compilation of the Quran Kareem and related matters. This has the forward of Qari Ayyub Ishaq Sahib. Dama Barakatuhu. The differences between the Maturidiyya and Ash'ariyya. 12 differences. Many ulama have requested us to make a tahqeeq on this. Both of them are from the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And both of them have differences. So what are the differences for the benefit of the ulama? Research on mechanical structure. So another important one which was given out that nowadays there's a lot of differences about or a lot of speculation about the age of Mother Aisha Jalla Karana, which was married with many people at 6 years old. Meanwhile, the revival of Bukhari Sharif, she was 6 years old, we will tahqeeq on that. The Dawah Iftar also offers a tahassus in tafsir and tahassus in hadith course. In the past year, the Dawah Iftar arranged 2 ulama gatherings. One was Hazrat Mufti Ahmad Hanbali Sahib Dawah Barakatuhu, and the other was Hazrat Maulana Salman Chaudhry Sahib, my Muslim Ustad and my foundation in Fiqh. In the course of the year, we have been honored with the presence of many Buddhistic ulama from around the country and abroad. The Dawah Iftar conducted 3 Sharia compliant business campaigns. Alhamdulillah, the response of the public was overwhelming. We have requested to conduct these programs in Johannesburg, Port Elizabeth and Cape Town. We have set up a Sharia compliant investment scheme upon the request of Soldiers Investments and officially launched the product last year. The Dawah Iftar received approximately 15 to 20 telephonic queries daily and answers approximately 20 to 25 Fatawas on a daily basis. Thus far, approximately 3,500 The queries come through the Ask Imam and the Dharma Gifta website. This is a part of the tax queries and estate matters. The Dharma Gifta conducts a deep program, business education empowerment program. Thousands of subscribers receive email or business matters on a daily basis. The purpose of this program is to educate and guide the Ummah on Mu'amala business. The contemporary Fatawa is given as one of the Ulama programs. And the business campaign is a compilation of the deep program upon the advice of my Ustad, Father Mr. Ahmad Khanpuri Sahib, Dhamma Barakatu. Alhamdulillah, we frequently research Jadid, Masai, and Sukhair, especially the Tahqeeq of the Ulama. Many Ulama expressed appreciation on these researches and also requested us to conduct Ulama classes to refresh them on fiqh and keep them up to date with contemporary issues. This request is being considered and we hope that it could be implemented once the new premises are set up. Some of the researchers forward to the ulama are Hadith of Dajjal and Dajjal. Where many people deny and reject the Hadith of Dajjal. Second, touching an English copy of the Quran without wuzu. Third, dua before eating. This is the Hadith. Many of us ask Bismillah wa ala barakatillah, whether it is Bismillah wa barakatillah. The Islamic perspective on shooting stars, foot, talaq, and qiyas. We are currently preparing a case against Qadianism under the instruction of Hazrat Hussain al-Khaburi Sahib Dhamma Barakatuhu. This case will be presented in the High Court of Hyderabad, India. We will circulate this research to you once it is completed. We have also conducted this program, three programs for women. Related to marital issues. The recording of this program has been uploaded on the ID Woman website. This website is run by women and fully supervised by the Dharma Gifta. The Dharma Gifta conducted 13 mediations and arbitrations in the past year. The following publication was distributed by the Dharma Gifta: Contemporary Fatawa, Mudharaba Contract, Partnership Contract, Lease Agreements, Al Mahmood Publication, Business Ethics, Activities of the Dharma Gifta, Wisdom Estates, Family Values, Creditors' Rights and Debt Management. And then, with that we also have a few websites of the Dharma Gifta, askimam.org, it has 20,000 fatawa, dharmagifta.net, which is the official Dharma Gifta website of the Dharma Gifta, Dar al-Mahmood, a website dedicated to Deen al-Islam and Tazkiya, and ID Woman website which we referred to earlier. We make dua that Allah Ta'ala grant us ikhlas and qubuliyat in our efforts and let us state of mercy and love us at all times. Ameen. I take the opportunity to express my heartfelt gratitude to the Imam of Masjid al-Salihin, Hazrat Maulana Ahmad Shohan Sahib Dhamma Barakatuhum, and the honorable trustees and responsible people, namely Hafiz Sulaiman Bakhtar Sahib, Hafiz Sheikh Ashaqib Desai Sahib, Haji Prof. Randhani Sahib, for providing the facilities, venue and means for this jalsa. The unflinching support of the trustees of Masjid al-Salihin and the general people of Sherwood and the surrounding areas ever since I came to Sherwood jolted my thinking of the existence of a far better part of the world. May Allah Ta'ala reward you abundantly for your ikram and increase our love and muhabbat and muhabbat for his pleasure. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala make you a beacon of hidayah for all of mankind. And the reality is this, that we have in our midst Hazrat Maulana Sulaiman Chokshi Sahib, the first, fifth ustad of Hazrat Mufti Sahib, and one can understand the beauty of this deen of Islam. The pious Hazrat continues teaching his ahadith in Darul Zakaria, that faith and that barakat reaches the world via his students. And in the very many ways that Allah subhanahu wa ta'ala makes his reach. Brothers, we are very indebted to Hazrat Maulana Sulaiman Chokshi Sahib for accepting this invitation and being here with us. We also understand that it is a time of imtihan with Darul Uloom. He has taken this great care and trouble to be with us today. Many of us may not know him, and that is because I think he chooses not to be known. Allah subhanahu wa ta'ala has given him this wonderful quality of humility. Allah subhanahu wa ta'ala has given him this wonderful quality of not wanting to be known amongst the people. But when Allah subhanahu wa ta'ala chooses a person, that announcement is made in the sky, it was the Jibreel alayhi salatu wasalam, and that announcement obviously comes to the earth, and then Allah subhanahu wa ta'ala puts that muhabbat, and Allah subhanahu wa ta'ala puts that love in the hearts of the people, especially the ulama kiram, for such an individual. As Maulana Naeem Sahib mentioned yesterday, he is an unknown oyster, I would say, that gives us very rare pearls. So without any further deliberation, we will call upon Hazrat Maulana Sulaiman Shafsi Sahib to address us, inshallah. The bayan will be in Urdu, and I will request Mufti Ibrahim Sahib and Mufti Ibrahim Desai Sahib at the end to give us the synopsis of that, inshallah, very, very quickly.
जानवर को मार कर उसमें से खुद कुछ भी नहीं खाया,
ये है उसका इखलास,
मैंने जो काम किया मेरे मौला के लिए किया, अपनी जात के लिए नहीं किया। और शिकार का उसे इल्म, दो सिफतें उस कुत्ते के अंदर पैदा हुई है, एक इल्म और एक इखलास। उन दो सिफतों के ऊपर अल्लाह ने उसको मकाम दिया। फकुलू मिम्मा, खाओ इसका मारा हुआ जानवर, ये राजा है कुरान को करा, खाओ। क्या हुआ, उसके अंदर ये दो सिफतें पैदा, इल्म है और इखलास है। हालत के बावजूद उस मबूजियत के जो कुत्ते के अंदर मौजूद है शरीयत, तो ये इंसान में जब ये दो चीजें पैदा होगी उसका क्या मकाम होगा। हाँ, बाकी ये पैदा कैसे हो, इखलास की पहली तो दो शर्तें हैं, तर्कुल हुक्म बिलमदह वस्सना, मखलूक से तारीफ और मदाह की मोहब्बत छोड़ दे। मखलूक मुझे अच्छा कहे, वाह वाह कहे, आह आह कहे। अल्लाह सही सलमान नबी रहमतुल्लाह अलैह के खुतूत में हजरत मसूद आजम नदवी को ऐसा लिखता है, उसने लिखा है कि भाई वाह वाह का जमाना चला गया, अब तो आह आह का जमाना है। बहुत सुनी वाह वाह तो अब थक गए, अखीर उम्र है, अब तो आह आह का जमाना है। और फिर फरमाया कि हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। एक चीज तो ये है कि मखलूक की तारीफ और सना, इसका जज्बा दिल में से दिखा। हमारे शागिर्द है वही मुदर्रिस मौलाना सुलेमान मुल्ला, उन्होंने एक मुझसे एक सवाल किया कि उस्ताद ये दिल में से कैसे निकले, हम लोग तो हर चुनाव को जाते हैं माया के लिए और जैसे ही निकलते हैं तो मखलूक टूट पड़ती है, कोई हाथ चूमे, कोई वाह वाह करे, कोई आह करे, कोई माशाल्लाह, कोई जज़ाकअल्लाह, कोई क्या करे, तो ये तो दिल खराब होता है उससे, उसका रास्ता क्या है। तो मेरे कहा उसका रास्ता ये है कि आप जब जुमा की नमाज के बाद लोग फारिग हो तो लंबी सुन्नतें पढ़े, इतनी लंबी पढ़े तो सारे मखलूक चली जाए। जब सारे मखलूक चली जाएगी तो नस्ल को अपना खुराक मिलेगा नहीं, नस्ल को तो वही चाहिए हर काम करने के बाद सबसे पहले ये, और कोई अगर न करे तो फिर सामने आकर हजरत आप बड़े हैं जब भी गंदी बात बदला देना है, तो भाई गंदी बंदी कुछ नहीं है, ऐसा बोल नहीं, बोलो नहीं यार, कुछ बोलो नहीं, बोलते नहीं। एक औरत ने जेवरात खरीदे, जेवरात खरीदने के बाद पहने अब पूरे दिन मोहल्ले के अंदर घूमती रही, कोई न पूछता है, न कोई तारीफ करता है, न कोई कुछ भी नहीं। शाम तक कोशिश करते रहे कि भाई कोई तो पूछेंगे, जेवरात माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं, कहां से खरीदे, कैसे खरीदे, क्या हुआ, तब कुछ भी नहीं हुआ। तो शाम के वक्त वो जो घास की झुपड़ी थी उसी को आग लगा, अब मखलूक जमा हो गई तो उसी को नहीं उगलेगा, ये इधर बुझाओ, ये इधर बुझाओ, ये इधर बुझाओ। इसने भी किसी ने पूछ लिया तुम ये जेवरात आप क्यों, तब कैसे लाए, कौन लाया, कब लाए, अरे इसके लिए तो झुपड़ी जलानी पड़ी यार, सुबह से पहले से कह दिया होता है सारी मुसीबत बन जाती। कोई ना लाए तो फिर इस लाइन से पूछ लो। तो नफ्सत अम्बक्त जो है वो तो हर लाइन में नफ्स के अंदर है तलब, तलब हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नफ्स का खासा है तलब। अब ये तलब अगर खालिक की तरफ चली जाए तो उसका नाम है दुआ, और ये तलब मखलूक की तरफ चली जाए तो दो रास्ते हैं, अंदर है या बाहर, अगर अंदर है तो इशराक नफ्स और बाहर है तो सुवाल, वही तलब का मात्रा। जब तक अंदर है और मखलूक की जारी तवज्जह है तो इशराक नफ्स है, और जुबान से बाहर आ गया ये है सुवाल। तो पहली चीज इखलास के लिए ये
کہ مخلوق سے تعریف ثنا اور مدح کا جذبہ دل میں سے نکال دیا. ہم نے جو کچھ کیا ہے, ہندی میں مسل ہے, پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے, پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے. تو ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو جیسے ایک دستور ہے, کوئی زیورات کی تعریف, کوئی کپڑوں کی, کوئی میکپ کی, کوئی کس چیز کی, کوئی کس چیز کی, بس تعریف ہو رہی ہے. لیکن لڑکی جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی, اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کافی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ اتنی ساری مخلوق تمہارے پاس آئی ہوئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اس حد تو کرو اپنی خوشی اور مسرت کا. تو اس لڑکی نے جو جواب دیا کہ میں نے سب کچھ جو کیا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے. رات کو جب میری اس سے ملاقات ہوگی اور یہ چیزیں اس کو اگر پسند آ گئی تو یہ میری شادی اور یہ میرا سب کچھ کرنا کامیاب ہے. اور اگر سارے بارات والوں کو پسند آ گیا اور اس کو پسند نہیں آیا تو میرا سب کیا کرایا ہوتا. اس پر ہندی کے کسی شاعر نے کہا پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے, کہ حقیقی دلہن وہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو چاہے, وہ حقیقی معنی میں دلہن ہے. اللہ قیامت کے ایک دن یوں کہہ ہے فمن زلزل من نار وادخل الجنة فقد فاز, اس کو جنت کی باڈی پاس دے دو, اس کو جہنم سے بچنے کا پروانہ دے دو, تو بس اس کا سب کچھ ہو گیا. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ داؤد جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا ایک کھجور سے اس کا نام آباد بھروں گا. اللہ تعالیٰ نے تبوک کے اندر قربانی دینے والوں میں سب کے تذکرے آئے ہیں, پورا گھر جس نے دیا وہ اس کا بھی ذکر آیا ہے, وہ بھی قبول. آدھا گھر لینے والا وہ بھی قبول, 300 اونٹ دینے والا وہ بھی قبول, ایک ساتھ اللہ دینے والا وہ بھی قبول. لیکن ایک جماعت ایسی قبول ہوئی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جماعت کے ساتھ حضرت کے پاس آئے, حضرت ہمیں بھی چلنا ہے, ہمارے لیے سواری کا انتظام کروانا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت ساری سواریاں ختم ہو چکی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بس وہ مسجد سے جب اٹھے ہیں تو روتے ہوئے اٹھے, اور قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا بلا ندی نہیں اللہ جی تمہاری اللہ ہمارے پاس تو خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ چار آنسو ہیں وہ ہم آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. نہ میرے پاس دعا گھر ہے, نہ آدھا گھر ہے, نہ 300 اونٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اے پاک پروردگار میرے پاس تو چار آنسو ہے اور اس چار آنسو کو ہم آپ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. اللہ نے قبول کیا اور نہ جاؤ تم بھی بخشے بخشائے تم بھی مقبول. پہلی چیز یہ ہے اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ مخلوق سے تعریف اور ثنا کا جذبہ ختم ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرنے لگے تو کچھ نہ بولو, نہ ہاں بولو نہ نہ بولو. اس لیے نہ بولنے میں بھی جب سے ہمارے گاؤں کا رس خیر ہے, بولو ہی مت کچھ چلا جائے گا ختم اللہ کا خیر. اور دوسری چیز ہے الزہر فی ما عند الناس, مخلوق کے پاس جو دنیا ہے اس دنیا سے اپنی نظر ہٹی ہوئی ہو. اسی لیے میں نے آئے کہ غریبہ بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیارے ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, دندائیں کہلانا بتا خبردار خبردار نظر اٹھا کر مت دیکھنا اگر کسی کے پاس دنیا اور تیرے پاس نہیں ہے تو اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دے کہ جس شخص کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور علم نبوت کی دولت دی اور پھر اس نے کسی کی دنیا دیکھ کر بس دل کے اندر للچائی ہوئی احتیاط کے ساتھ اس نے قرآن پاک کی اس نعمت کی ناقدری کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز تھی سب سے قیمتی چیز نبوت اور علم نبوت وہ ہم نے تمہیں دیا اور اب تمہیں چاہیے کیا اب تمہیں کیا چاہیے کہ تم دوسروں کی طرح بدلچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو یہ لو سکھا بس رب تجھی مائنڈ الناس تو پھر آدمی مقام اخلاص کے اوپر آئے گا. نبوت خالص انتخابی چیز ہے اس کے لیے کوئی ایگزام ڈگری امتحان سفارش کچھ نہیں ہوتا. ہوتا تعالیٰ کو تعالیٰ پورے ظلمتوں کے ماحول میں سے اپنے ایک بندے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پھر اپنا کام سپرد کرتے ہیں. سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس ماحول میں سے اٹھایا ہے اس ماحول کا نقشہ قرآن پاک میں بھرا ہوا ہے اس میں سے اٹھا کر کہ اب آپ سے ہمیں یہ کام لینا ہے اور یہ کام آپ کو کرنا ہے. جس طریقے سے نبوت انتخابی ہے استفاری اجتماعی چیز ہے اسی طریقے سے علم نبوت اور علم نبوت کی مشغولی اور اس کے زندگیوں کو کھپانا یہ بھی خالص اجتماعی استفائی اور انتخابی چیز ہے کہ اللہ اپنے جس بندے کو چاہتے ہیں اسکول کے ماحول سے کسی اور ماحول میں سے اٹھا کر اس میں لگا کر کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے. اللہ کے اس انتخاب کی لاج رکھے اور جب یہ انتخابی چیز ہوگی تو جیسے نبوت کے اوپر احوال آئے اونچ نیچ آئی ان کے راستوں میں یہ ساری اونچ نیچ اس راستے کے اندر آئے گی اس کے لیے بندہ تیار ہے. یہ کوئی لڈو اور لیزر نہیں ہے کہ دھراتل کھا لیا اور جنت میں پہنچ گئے. نہ حالات تو آئیں گے جیسے نبوت کے اوپر حالات آئے. راستہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے وہاں سے جب سے قاعدہ چلی ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کے اوپر ان کو آگ میں ڈالا گیا ان کو بابا سے چھڑوایا گیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نوح علیہ السلام بیچاروں کو 950 سال تک جو احوال دن احوال سے گزرنا پڑا حضرت ہود علیہ السلام کو جن احوال سے گزرنا پڑا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جن احوال سے گزرنا پڑا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سب سے عظیم ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی ولقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی مجھے اتنا ستایا گیا اس راستے کے اندر کہ آج تک کسی کو ایسا نہیں ستایا گیا ہوگا اور مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ آج تک کسی کو ڈرایا نہیں گیا ہوگا تو کیا ہو. ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ مزے کا راستہ ہے اس راستے سے ہو تو وہ چلا جائے گا. یہ راستہ مزے داری کا ہے نہیں یہ قربانی کا راستہ ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو کیونکہ آسان بات نہیں ہے الفت کی شہادت گائے آنا ہو وہ آ رہا ہے اور جس کو اپنا وقار بھی بڑی ہوئی ہو اور جس کو اپنی عزت کی اپنے آہاروں کی اپنے والا اس کی بڑی ہوئی ہو وہ جا کر اس کا کام کرے اس راستے کو خراب نہ کرے. اس لیے کہ اس راستے کے یہ بڑا حساس راستہ ہے. ایسا بول دینا تو بہت آسان ہے کیا علماء ورثہ الانبیاء لیکن اگر وارث بنے ہیں باپ کے تو تنہا پراپرٹی کے نہیں
اس کے سارے معاملات کے اس کے سارے پرابلموں کے اس کی جتنی چیزیں وہ چھوڑ کر گیا ہے ان سب کو تمہیں نمٹنا پڑے گا اس لیے کہ تم ہماری سو بات ہر ایک گھر والا آپ کے پاس آئے گا کہ باپ کے میرے یہ حال یہ وہ ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے رہا بول دینا بہت آسان حالات آئیں گے ہر ایک کے پھر صاحب آئے گی آپ پھر آئیں گے ایک سلسلہ و سلسلہ وہاں تک چلا ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب وہ دہلی کی جامع مسجد سے اتر رہے تھے اور بھی لوگ ساتھ میں تھے تو سب لوگوں سے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ گھر پر کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں اور پہلے ایک بات سمجھ لو کہ شاہ ولی اللہ کا خاندان وہ ہے کہ بادشاہ خود ان کے گھر سلام کرنے کے لیے آتے تھے لال قلعے سے بادشاہ آتے ہی ان کے سلام کرنے کے لیے ان کی مسکرات آتی تھی ان کی مسکرات کو سلام کرنے کے لیے یہ وہ مقام تھا شاہ ولی اللہ ان کے یہ پوتے ہیں سائنس میں شہید رہو تب مجھے ایک کام سے جانا ہے رات کے وقت تم لوگ چلے جاؤ تو کہاں جائیں گے اس دن رات کو بہت بڑا کیا مانا نہیں تو خاندان والوں نے جو ایک پیچھے پیچھے کر دیا کہ دور سے ان کے پیچھے چلے جاؤ کہیں اس زمانے میں دشمن بھی ہوتے تھے ان کے خاندان والوں کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خراب کرے کوئی دشمن کو نقصان پہنچا رہے رات کے وقت وہاں رہے جہاں سب سے بڑا گناہ جس گلی میں ہوتا ہے اس گلی میں پہنچے اور جا کر ایک صدا لگائے تو اندر سب عورتیں تھیں پوری پریشان عورتیں اور دیکھو کہ ساحل ہے اسے کچھ دے دو بھیک تو خالی بھیک لینے کے لیے آیا تو کہا کہ میں اس طریقے سے بھیک نہیں لیتا میرے صدا لگانا ہو میری صدا جو سنتا ہے اس کی بھیک لیتا ہوں بھرے بھی نہیں لیتا تم اپنی آسانی سے کہو کہ میری صدا سن لے اس کے بعد میں تمہاری بھیک لوں گا تو کیا ٹھیک ہے بلا کیا صدا ہے ان کی بس کہا تم پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ میری صدا سن پھر جو انہوں نے بات شروع کی ہے صبح ساڑھے تک ایمان اعمال زینا خواہشات گناہ اللہ اللہ کے نبی آخرت جنت جہنم وہ بات منظر کھینچا کہ ہچکیاں بند گئی اور پورا مجمع دھارے مار مار کر رو رہا ہے اور تہجد کے وقت سب نے توبہ کی جتنی مسلمان عورتیں تھیں ہر ایک نے توبہ کی اور توبہ کر کے وہاں سے چلی گئی یہ آگے اپنا کام کر کے صبح میں خاندان کے لوگوں نے کہا اسماعیل تم بھی عجیب آدمی ہو تم اب تو اپنے خاندان کی عزت کی پڑی نہیں ہوئی ہے یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے اس بازار میں اس گلی میں اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میاں ہم نے شاہ ولی اللہ کے پوتے کو وہاں دکھایا اس گلی کے اندر کیا ہوگا تمہاری اتنی عزت کی آواز کی پڑی ضروری نہیں ہے تو یوں کہا کہ وقع وقع خدا پاک کی قسم وقار تو اس دن ہوگا جس دن دہلی کی گلیوں کے اندر کوئی مجھے پتھر مار رہا ہوگا کوئی میری پگڑی کھینچ رہا ہوگا کوئی میرے اوپر بھکتیاں کس رہا ہوگا اور کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہوگا اور میں کہتا چلا جا رہا ہوں قال اللہ تعالی قضا وقضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا وقضا اللہ نے یوں کہا نبی نے یوں کہا اللہ نے یوں کہا رسول اللہ نے یوں کہا کوئی مجھے پتھر مارے کوئی میری پگڑی کھینچے کوئی مجھے گالی دے کوئی میرے اوپر بھکتیاں کسے اس دن میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ نے آج یہ دن مجھے حقیقی معنی میں عزت دی کہ آج وہ طائف والا منظر اللہ نے میرے اوپر فٹ کیا ہے اور میں صحیح معنی میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا اس دن میں یہ سمجھوں گا کہ آج مجھے حقیقت میں عزت دی تم لوگوں کو اپنی عزت کی اور اپنی وقار کی پڑی ہوئی ہے عزت اور وقار
کس چیز کا نام ہے، کس چیز کو تم نے عزت سمجھ رکھا ہے، کس چیز کو وقار سمجھ رکھا ہے. یہ ہے وقار اور یہ ہے عزت کہ اس راستے میں جتنے اونچ نیچ ہے وہ اونچ نیچ سے جب خدا مجھے گزار دے گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ نے صحیح کہا. میرے سامنے ایک عالم آئے شفا شکایت کرنے لگے، ٹرسٹی لوگ یوں کرتے ہیں، بڑوں والے لوگ یوں کرتے ہیں، جیسے عموماً مولویوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا جب بھی بیٹھے تو وہ کسی مولوی کی، کسی محتمل کی، کسی ٹرسٹی کی، بس وہ کچھ نہ کچھ کھینچا کھانے کر رہا ہوگا. جو ماں صاحب یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف. میں نے اس کو یہ کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد حیات الصحابہ لے کر بیٹھ جاتے ہو اور روتے روتے طائف کا واقعہ مخلوق کو سناتے ہو، یہ فقط سنانے کے لیے ہی ہے بس. یاد رکھو ایک راستہ ہے اور راستہ اس پر روبٹ بھی آئیں گے، کھڈے بھی ہوں گے، کانٹے بھی ہوں گے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان کے راستے ہو تو کوئی لڑائی والا چل رہا ہوگا، کوئی گدا چل رہا ہوگا، کوئی بیل گاڑی چل رہی ہوگی، کوئی اونٹ گاڑی چل رہی ہوگی، کوئی پیاس کی لڑائی لے کر چل رہا ہوگا. ان سب کو سنبھالتے سنبھالتے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. تم یوں کہو راستہ پورا صاف کر دو، گھرے گاڑی چلاؤ، بھول جاؤ یہ ہوگا. پورا راستہ پہلے خالی کر اس کے بعد میں گاڑی چلاؤ تو چلاؤ، ورنہ نہیں چلاؤں گا یہ ہوگا. ان سب کو لے کر چلنا ہے، راستہ تو تمہارے باپ کا نہیں، ساری مخلوق کا ہے، اس میں ہر ایک کو چلنے کا حق ہے. آپ کو چلنا ہے تو بچتے بچاتے سنبھلتے سنبھالتے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ اور مخلوق کو اپنے حال کے اوپر سو، تب جا کر پہنچیں گے. یہ تو ہمیں بہت آسان، فضائل کی حدیثیں، فضائل کی آیتیں سنتے سنتے ہم تھمتے. وہ ہمیں اس طرح لگی رہے آیا رہوں نمبر لگی نہ آیا رہوں، ہر ایک آدمی نے 200 مرتبہ سے ہم نہیں سنا ہے ان مواد اور بغیر ان مواد. یار بھائی اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پہلے ان کو بھی درجات اللہ بلند کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی ذمہ داری. پولیس منسٹر پریزیڈنٹ، پولیس کا مرتبہ پولیس کا، اس کی ذمہ داری اتنی. یہ منسٹر ہے، یہ میئر ہے، ان کا مرتبہ اس درجے کا ہے، ان کی ذمہ داریاں اتنی. یہ پریزیڈنٹ ہے، ان کی ذمہ داریاں اتنی. تو جیسا مرتبہ بلند ہے اسی طریقے سے ذمہ داریاں بھی بلند ہوگی. میرا بچہ فارغ ہوا وہاں سے مدرسہ زکریا سے، تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ہندوستان اپنے رشتے داروں کو دعا اور نصیحت کے لیے خط لکھ فون کر سب کو، اور اسے دعا ملے نصیحت کے لیے لکھے. تو اس نے سب لوگوں کو فون کیا، تو اس کے ایک ماموں ہے موٹر میکینکل ہے، ان کو بھی فون کیا اور کہا ماموں میں فارغ ہو گیا، مجھے سند مل گئی، دعا اور نصیحت کے لیے کچھ نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے جو بات کہی وہ عام آدمی ہے بیچارے، کیوں نصیحت دی؟ کہ بیٹا خادم بننا شکاری بن بننا. بیٹا اس لیے کہ شکاری چاہے ہینکر ہو یا فشر مین ہو، اس کو تو ایک ہی چیز پڑی ہوئی ہے، کہاں ہے جہاں سامنے آئی کوئی چیز دباؤ. اور فشر مین اس کی نظر تو پولیس مین کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے دباؤ، کہ کیسے ہلے اور میں کھینچوں، کیسے ہلے اور میں کھینچوں. اس نے جب اس کو بچے کو تو سمجھ میں نہیں آیا پہلے، جب میں کیا کہا کہ ماموں نے جو کہا ابا کہ بیٹا خادم بننا شکاری مت بننا، میں نے کہا تو سمجھا تھا ماموں نے تجھے کیا نصیحت کی. مجھے تو بار بار سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے سمجھایا اس کو. اتنی قیمتی بات کی، میرے کا سارا فلسفہ علماء ربانی اور علماء سو کا دو لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا، خادم اور شکاری. علماء حقانی، علماء ربانی اور علماء سو، تمام فلسفہ دو لفظوں میں.
شکاری اور خادم. کس کا خادم؟ قرآن کا خادم، ایمان نبوت کا خادم، امت کا خادم، انسانیت کا خادم، دین کا خادم. جذبہ یہ لے کر چلے کہ میری یہ جو صلاحیتیں ہیں، میری جو صحت اور عافیت ہے، کیسے انسانیت کے کام لگ جائے، کیسے میں دوسروں کے کام آ جاؤں، اور کس طریقے سے اللہ کے یہاں میری سر ضروری ہو جاوے. واقعات سننا سنانا تو بہت ہو گیا، باقی یہ ہے کہ دوستو صحت بیماری سے اس کے لیے چار شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھے. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی کینسر ہے، ارے بھائی کینسر ہے، بس وہ حرام ہو گیا. پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے کہ میں بیمار ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا نقصان ہے، وہ کون سے اخلاق کا ذریعہ ہے جس کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں. پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی طبیب سے جا کر رجوع کریں، بھائی مجھے یہ بیماری ہے، اب ذرا مجھے اس بارے میں مدد کریں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی بتلائی ہوئی تدبیروں پر عمل کرے، جیسی تدبیریں اس نے بتلائی ہے اس کے مطابق عمل کرے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جتنے پرہیز اس نے بتلائے ہیں اس سے پرہیز بھی کرے. تدبیریں بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بد پرہیزی بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ مان کے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. ارے اللہ کے حکم ہی سے ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ کے حکم ہی سے. ایک شخص نے کہا کہ بھائی بکری کہاں چھوڑ دی، کہ جنگل میں چر رہی ہے، کہ جنگل میں ویسے چھوڑ دی، کون چرواہا ہے؟ اللہ کے توکل کے اوپر. جنگل میں بھیڑیے بھی اللہ کے توکل ہی پر گھوم رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بھیڑیے جو گھوم رہے ہیں اپنا فاصلہ تلاش کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کے توکل ہی پر نکلے ہوئے ہیں. یہ اچھا توکل آپ کو کسی نے سیکھنا ہے؟ یہ کیا کرتے اپنے آپ کو بیمار سے. اس لیے میں نے دوسری سے سال میں کہا تھا کہ انسان سب سے پہلے اگر وہ بدگمانی کرے اپنے اوپر، آئینے کے سامنے کھڑا رہے، آئینہ دکھلائے گا کہ تمہارے ناک پر کیا لگا ہوا ہے، پیشانی پر کیا لگا ہوا ہے، کان پر کیا لگا ہوا ہے، سروں پر کیا لگا ہوا ہے، آئینہ آپ کو بتلائے. المؤمن مرآۃ المؤمن. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اسی لیے سنیے آنے اسلام کے جتنے طریقے لکھے ہیں اس میں سے ایک طریقہ لکھا ہے مواقعات. مواقعات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی اور شکل نہ ہو تو کم از کم اتنا کرے کہ دو آدمی آپس میں دوستی کریں کہ آج سے ہم دونوں بھائی ہیں، میرے اندر جو کمی ہے وہ آپ بتلا دیں گے، آپ کے اندر جو کمی ہوگی وہ میں بتلا دوں گا. اس تعلق کا نام ہے مواقعات. اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو پوچھتے باستے اپنی اصلاح کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اپنے بارے میں سننے کا حوصلہ آپ کے پیدا ہے. ہر مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سب کچھ کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بارے میں کوئی بھی سننے کا حوصلہ ہمارا نہیں ہوتا. جہاں کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ بس اس کے اوپر بڑھ جائیں گے اور اس کی 10 سو تعمیلیں کر دیں گے اور نہ معلوم اس کے اوپر کیا کیا ہو جائے. ایک شخص دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلا آدمی کے ساتھ موقع کی تھی اصلاح کے لیے، تو اس نے پوچھا دوست نے کہ اچھا پھر کیا ہوا، اصلاح ہو گئی؟ تو کہ اصلاح کیا ہوگی، 9 سال سے ہماری پہنچا بند ہے. حوصلہ چاہیے اپنا، بولنے والا، سننے والا، تب جا کر پھر کام بنے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں اس لیے کہی گئی ہے جو ہماری
احترام کا طبقہ ہے, ہم اپنے بارے میں ذرا سوچیں. اور سننے سنانے کا بھائی دیکھو, ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان میں جتنی چیزیں میں فرق ہے, ان میں بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کردار ہی کردار تھے, ہم گفتار ہی گفتار ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ, ان کو ایک بات کہنی تھی, جس وقت شراب حرام ہوئی ہے, صحیح ہے کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری کی یہاں دعوت تھی اور کی بات انصار وہاں جمع ہے اور کھجور کی بنی ہوئی شراب اس دسترخوان کے اوپر تھی, اس لیے کہ حرام ہونے کا حکم ابھی تک آیت نازل نہیں ہوئی. تو پرانے دستور کے مطابق لوگ پیتے تھے, حلال چیز تھی. میں سب سے چھوٹا بچہ, میں ہر ایک کی خدمت کر رہا, بڑے بڑے لوگ ابو طلحہ انصاری, عبید بن کعب, حسان بن ثابت, معاذ بن جبل, اس مسجد کے اندر. تو اتنے میں باہر گلی میں کوئی آواز ہو رہی ہے, اعلان ہو رہا ہے. مجھے ابو طلحہ صاحب نے کہا کہ انس جا کر دیکھو کیا اعلان ہو رہا. میں نے دیکھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. میں نے جا کر کہا شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی ہے, اس کا اعلان ہو رہا ہے. کہا بس 300 سال کی پرانی عادت اس قوم کو پڑی ہوئی, اس لیے کہ عرب جاہلیت کا اب جو غالب فساد کا زمانہ ہے وہ 300 سال کا ہے, اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہدایت تھی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آئی ہوئی. سب سے زیادہ جو فساد کا زمانہ چلا گیا ہے یہ 300 سال حضرت کی گہرائی سے پہلے کی. کب جو جس حالت میں تھا, جس کے جگ میں ہے اس نے گلاس میں نہیں ڈالی, جس کے گلاس میں ہے اس نے منہ میں نہیں ڈالی, اور جس کے منہ میں ہے اس نے گلے میں نہیں ڈالی. تھوک کر اٹھ گئے اور مجھے کہا کہ انس اٹھ, یہ سارے بٹ کے باہر لے جا, اور باہر لے جا کر ٹوک کہا کہ ہمارے گھر میں ڈھاول دستہ تھا وہ میں نے لیا, اور لے جا کر کے ان بٹوں کو توڑنا شروع کیا. وہ شراب بہی, وہ شراب بہی, وہ شراب بہی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آج مدینہ منورہ میں بارش ہوئی. 300 سال کی پرانی عادت اور ایک جھٹکے میں سارے کے بس. ان کو ایک بات, 13 سال جو مکی زندگی کے اندر پیسا ہے, ہاں اس میں ایسا بنایا ان کو پکا پیس پیس کر. مصلحت وہاں قاضی رحمۃ اللہ نے فرمایا جاتے تھے کہ مصلحت کو بڑھاوا ان کو پیسو تاکہ مسالہ اچھا ہوگا تو سالن لذیذ بنے گا. مصلحت جتنی پیسی جائے گی اتنا سالن میں نظر آئے گی, ایمان میں نظر آئے گی, ایمانیات میں نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. اس کو تو پیسنے کی چیز ہے. 13 سال جو پیسا گیا تھا اس کا یہ اثر ہوا, ایک حکم ادھر دیا ہے اور ادھر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جمعہ کا دن ہے, حضرت خطبہ دے رہے ہیں منبر کے اوپر, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جھوٹے نکالنے کی جگہ تک پہنچ چکے ہیں. ایک صحابی جمعہ کی نماز میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آگے آ رہے ہیں, یہ منع ہے حدیث میں, اور اسے جمعہ کا جو ثواب ظاہر ہو جاتا ہے, یہ اقدام اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جمعہ کا جو ثواب ظاہر ہوتا ہے اس سے, کہ آگر آگے بیٹھنا ہو جلدی سے آ یا جگہ ہو پوشاکی ہو تو آ رہا, اس طریقے سے کسی کی گردن کو نہ پھلانگے کہ تمہارا پاؤں اس کے کندھے میں لگے, یہ منع ہے. وہ آ رہے تھے آگے, حضرت نے چاروں خطبے میں کہا کہ اجلس, بائے وہیں بیٹھ جا. یہ جو اجلس فرمایا آپ نے, وہاں جوتے نکالنے کی جگہ پر عبداللہ بن مسعود کے کان میں پڑی آواز, وہی جوتوں میں بیٹھے, وہی جو جوتوں میں بیٹھے اسی حالت میں. جو ہے کیا ہوا آپ سنا رہے ہیں, کیا ہوا تمہارا بیٹھ جاؤ. ارے آپ کو کیا, مجھے کیا بات, مجھے کہہ رہے ہیں کسی کو کہہ رہے ہیں, بس میں نے تو حضرت کی بات سنی, بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. اب وہ گزرا کے بعد آ رہا ہوں, ایک مطلب اپنے باغ میں کام کر رہے, باغ میں کام کرتے کہتے وہاں پانی دے
سے خادم کے اوپر غصہ آیا اور جیسے ہی غصہ آیا اسی پانی میں بیٹھ گئے, کپڑے خراب. کسی نے کہا یہ کیا حرکت؟ کہا کہ اصل میں جیسے ہی مجھے غصہ آیا, حضرت کی بات کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ رہا ہے تو میرا حساب. میں نے سوچا کہ باہر جاؤں گا وہاں تک کو غصہ کرنا ہو گیا, اس حدیث پر عمل ہو یا نہ ہو میں نے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اور اسی کیچڑ کے اندر بیٹھ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان میں جو بہت بڑے فرق ہے بہت ساری چیزوں میں, ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کردار ہی کردار تھے اور ہم گفتار ہی گفتار ہے. اقبال بڑا اپدیشک تھا, دل موہ لیتا ہے باتوں میں, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. وہ تو اپنے بارے میں انہوں نے توازن کی بات ہے, ورنہ وہ کردار کے بڑے غازی تھے. بات یہ ہے صحیح معنی میں یہ ہے کہ وہ کردار کے بھی بڑے غازی تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں. باقی ان کی یہ توازن کی بات ہے. ہم لوگ سننے سنانے کے عادی ہو گئے ہیں, بس سننے سنانے کے, لیکن کوئی جا کر یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے بارے میں اس کو فیل کرے ان چیزوں کو کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں سنی اور ہمارے اندر وہ بیماری ہے اور اس کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس طرح ہم جاتے ہیں, سیڑھی کے بیچ میں کھڑے ہیں, ہم چڑھ تو رہے تھے لیکن اوپر کا نہیں چڑھے, لیکن اوپر کا چڑھنا اس وقت ہوگا جب عمل ہوگا. راستے میں کھڑے ہو گئے, یعنی ہم نے ترقی کی ہے, ہم سے چڑھ گئے ہیں, ترقی کا ہمیں آگے عمل کرنے کی. اس لیے ہر شخص اپنے بارے میں بدگمان اور اپنی اصلاح کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے فارغ ہونے والے جو طلبا ہیں ان کو خاص بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اصول شاسی میں آپ نے پڑھا ہے کہ سنیل ابن مسعود ام مات ولم یسمی لہا مہرا فاستم ہر شہرا, اور اس کے بعد پورا رہا محلو کی سوری ساری حالات کا سوارا شکر کئی امکان ثواب کمین اللہ وہ امکان خطا کمین کتنے ان کے آپ ہو. یہ اس میں شاسی کی بات ہے. ایک شخص نے ایک مسئلہ پوچھا ہے تو وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ بھی نہیں کہ ایک شخص نے نکاح کیا مہر بردنا دے نکاح میں اور لڑکی کی رخصتی سے پہلے شوہر مر گیا تو مہر کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا ہے عبداللہ ابن مسعود سے ایک آدمی نے. تو فستم والا شوہر ایک مہینے کی مہلت مانگی کہ جواب دوں گا ایک مہینے کے بعد. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ صحبت یافتہ اور حضرت کے علوم کے اتنے بڑے حامل, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کی مہلت. اس لیے جواب دینے میں جلدی نہ کریں, کبھی جلدی نہ کریں. مہلت مانگے بہت جلدی ہے بھائی, کسی اور جگہ سے اپنے بارے میں آئے گا ان شاء اللہ. ایک بات پہ اس کا خیال ہے, ایک دم سے جواب کریں. نمبر دو پر مفتی کے اندر دو صفتیں بنیادی چیز ہیں, ایک سلامت اور ایک فقاہت. سلامت یعنی دین کے بارے میں شدت اور سختی, جو چیز حق ہے صحیح ہے اس کو ڈنڈے کی چوٹ کہتے ہیں. مخلوق ناراض ہوگی, مخلوق یہ کرے گی, شریعت یہ ہے دین یہ ہے اور یہی بات حق ہے اور اس کے لیے لڑائی ہے, یہ سلامت. جب تک یہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے مفتی عبدالرحمٰن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ پورا ملک اگر ایک طرف ہو جائے گا لیکن جس چیز کو وہ صحیح سمجھے ہوئے ہیں مجال نہیں ہے کہ اس سے ٹس سے بس. اور دوسری چیز پکا کہ صحیح معنی میں دین کو سمجھنا, دین کا اندر کا روح جو ہے
حضرت علی سفیہ نے رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے شاگردوں نے ایک دن مسجد سے اٹھا تھا. آج تک علم بہت زیادہ ہے, صحابہ کے زمانے میں ایسے علوم نہیں تھے, اتنے زیادہ علوم نہیں تھے. تو علی سفیہ نے کہا بیٹا آج کل تیلو کار اور کلام زیادہ ہے, علم تو وہی تھا ان کے پاس تھا, ہمارے پاس باتیں زیادہ ہیں. ان کے پاس باتیں نہیں تھی لیکن علم تھا. اسی لیے عبداللہ کے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی تین صفتیں بیان فرمائی, اور لوگوں قلوباً اعمقهم علما واقلهم تکلفا. دل کے بڑے بڑے پاک, دل کے بڑے پاک, علم ان کا گہرا امیر تھی, اور تکلف ان کی دنیا کے اندر مشکل ہے, زیادہ بڑا اور تکلف ہے جو بات کہتی ہے وہ صاحب. یہ تین صفت. تو ابھی سکتی نے یہ کہا کہ بیٹا آج مانگے زیادہ ہے لیکن علم تو صحابہ کے پاس زیادہ تھا. تو فقاہت کہتے ہیں دین کی روح کو سمجھنا, اندر سے نکالنا, کیا ہے شریعت کا منشا, کیا ہے قرآن کا منشا, کیا ہے حدیث پاک کا منشا, کیا ہے حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں, اس حکم کے اندر شریعت کیا, شریعت کا منشا کیا ہے, اس کو سمجھے. اس کے بعد یہ دو چیزیں, نمبر تین, یہ تجربے کی بات ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ایک میراث اور ایک طلاق راستہ چلتے ہوئے اس کا جواب مت دینا. ایک میراث کا مسئلہ اور ایک طلاق کا مسئلہ, آپ فرصت سے آنا ہمارے سامنے لکھو جو حقیقت ہے وہ, اس کے بعد پھر ہم جواب دیں گے. اس لیے کہ جو بھی جب مخلوق کسی کو دھوکہ دیتی ہے تو راستے چلتے ہوئے جلدی میں پوچھ لیتی سب اب وہ بچارے بھیجنے والے وہاں انتظار تھے کہ وہ گئے ہیں دربار مفتی صاحب کے پاس, وہ پوچھ کر آئے ہیں نہیں میرے, اور وہ جلدی وہاں خالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا تجربہ ایک مرتبہ ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ فوراً جواب لے کر میراث کا اور طلاق کا میں نہیں دیتا. کیا تجربہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک میراث کا مسئلہ لے کر کوئی میرے پاس آیا, تبھی نکال لکھا ہوا اور میں نے مناسب کر کے اس کا جواب لکھ دیا اور لکھ کر دستخط کر کے اس کو دے دی. اس کے جانے کے بعد وہ تو چلا گیا, ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یار منازعہ بنانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی, اور یہ سب سے اہم ہے. اس لیے کہ آپ نے جب دیا اور اس کی وجہ سے وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی تو آپ نے زید کا مال عمر کو دیا, عمر کا بکر کو دیا, بکر کو خالد کا دیا, یہ ساری کچھ قیامت میں آپ سے ہوگی. یہ ہمارا حق مارا گیا تھا ان کی سگنیچر کے اوپر. ہاں معمولی چیز نہیں ہے, اس کے فتوا کس کو کہتے ہیں بھائی لوگ, فتوا فتوا آخر فتوے کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی جو کچھ لکھتا ہے لکھنے کے بعد اس کو دیتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ بس اس لکھے ہوئے کے مطابق عمل کر لو, قیامت میں آپ سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی, اور اگر کچھ پوچھ ہو گئی تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو ذمہ داری ہے, قیامت میں پوچھ ہونے کی کیا سر بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان آسان کہ جب اس نے لکھ دیا تو اس نے وہ کہا کہ اس کے مطابق تم عمل کرو, تمہیں قیامت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی پوچھ نہیں ہوگی, اور اگر کوئی پوچھ ہو گئی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں قیامت کے میدان میں. تو وہ تو میں نے لکھ دیا, لکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بار غلطی ہو گئی ہے مناسب سے, یاد نہ اب کیا ہوگا. اس آدمی کو میں پہچانتا نہیں, کہاں کا تھا وہ بھی نہیں معلوم تھا, اور کیا نقصان ہوگا. بس میں نے تو اللہ کی طرف انعامت شروع کر دی, استغفار ہوگا اور یا رجوع لگا, یا اللہ آپ ہی بڑے غیب سے کوئی مدد کر دیجیے, بس مجھ سے غلطی ہو گئی, استغفار پڑا ہوگا پڑے. پر تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ وہی شخص کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے واپس آ رہے ہیں, کافی اس کے اوپر اس کے اوپر کیا نہیں ہے چکر تو بہار بار اللہ اس طریقے سے مدد کرتے ہیں. تو بھائی دوستو یہ بہت نازک مرحلہ ہے, بے شک آپ
کے لیے مبارکبادی کا موقع ہے، میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، آپ کو بھی حضرت مفتی صاحب کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا اور آپ جا کر وہاں اپنا کام کریں گے۔ باقی یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے، بس اللہ کا حضرت فکری ان کن تم لا تعلمون، اللہ نے جو کہا کہ جو نہیں جانتا ہے وہ اہل ذکر سے پوچھے اور پوچھ کر کے عمل کرے، تو یہ تو ہم نے اپنی گردن کے اوپر ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے وضو غسل کا مسئلہ، تیمم کا مسئلہ بتا دیا، سب سہو کا مسئلہ بتا دیا، لیکن ان دو کے بارے میں بڑا احتیاط ہے۔ لوگ بڑی ہی غلطیاں کرتے ہیں یا تو دھوکہ دیتے ہیں، یا غلطی کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون کون ہے، اور جتنے کو وہ اپنے ذہن میں باری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا جب میراث آتا ہے تو خود میراث سے میں بیٹھا ہے، کبھی آتا نہیں پوچھے گا کہ مفتی صاحب میرے دادا کا سارا میرے پاس ہے، اس میں سے کون کون مقدار ہے آپ بتا دیجیے تاکہ میں دے دوں، لیکن خود لینا ہو مفتی صاحب میرے نانا کے بھائی کا انتخاب ہوا ہے اس میں میرا کوئی شہر ہے، نانا کے بھائی میں کیا تلاش کرتا ہے بھائی، لیکن وہ لینا اور جب دینا ہے تو کبھی آتا نہیں پوچھیں گے کہ مجھے کس کس کو لینا ہے، اور یہاں تیرا حصہ نانا کی وہ کہاں لگا ہوا مخلوق یا تو دھوکہ دیتی ہے یا غلطیوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے، حساس ہے، اور احتیاط کے ساتھ کام کرنا۔ اور ایک بار ہمارے جیسے ابھی مولانا ہارون صاحب دعوت برکاتہ نے ایک بات کہی، ہمارے حضرت عبدالقادر مفتی صاحب دعوت برکاتہ کی، مفتی احمد صاحب کی، کہ بھائی جب کوئی تم سے الجھے کسی خطرے میں تو یہ کہہ دینا کہ بس میری تحقیق تو یہ ہے، اگر آپ کو کسی اور جگہ سے کوئی تحقیق تو آپ کو دعا کرتا ہوں، پر اب میں کسی میں تبدیلی نہیں کروں گا، میری تحقیق یہ ہے، جیسے ابھی کہا کہ نہ وہی اس کے اوپر آتی ہے نہ وہی اس کے اوپر آتی ہے، یہ تو اشتہار کی باتیں ہیں۔ تو یہ تو نصیحتوں کی بات ہے، نصیحت کا کیا ہے، بس مذاکرہ ہے، اور بھائی کی آنکھوں میں نصیحت نہیں کہتا ہوں، آپ اپنے مذاکرے میرے دوستوں کے سامنے میں نے کر دیے ہیں، اگر کوئی کڑوی بات میری زبان سے لکھی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، علماء کرام سے اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کر دے، آپ کی بھی اصلاح کر دے، اور ہم سب کی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے۔ واقعی دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ برادرز، those that require the translation inshallah I will start with you on the website, inshallah we'll get the translation from there, because of lack of time inshallah the certificates will be given out to the tulaba and the ceremony will be placed out and they are to dua and inshallah the Zuhar Salah all that are seated here inshallah after the Zuhar Salah you have inshallah this courtyard, the courtyard behind us inshallah.
Hazrat has requested that Dr. Salman that he start to come in front and Dr. Salman has started to come in front. Be giving out the certificate.
Vice Colonel.
اوکے زید شیلیا فرام شکاگو یونائیٹڈ سٹیٹس. مفتی فیضل عبد الحمید فرام کینیڈا.
Thank you.